گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دار الافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے جماہی اور چھینک، جماہی اور چھینک۔ اس کے انشاءاللہ عزوجل احکام بیان کیے جائیں گے، اس کے حوالے سے شریعت نے کیا احکام بیان فرمائے، نماز کے اندر ان کے کیا احکام ہیں، نماز سے باہر ان کے کیا احکام ہیں، انشاءاللہ عزوجل یہ بیان کیے جائیں گے، اور اس سے شریعت اسلام کا حسن بھی ہمارے سامنے آئے گا، اس کے آداب کہ عام طور پر یہ دونوں عمل ایک انسان کی فطرت کے اندر داخل ہیں۔ انسان کو جماہی بھی آتی ہے، اس کو چھینک بھی آتی ہے، لیکن اس کے اظہار کے جو انداز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ مختلف ہوتے ہیں، بہت دفعہ عجیب سا بھی محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اور بہت عجیب و غریب شکل و صورت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن الحمدللہ شریعت اسلام نے اس کے بھی آداب بیان فرمائے کہ جب جماہی آئے تو کیا کرنا چاہیے، جب چھینک آ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ان دونوں موضوعات سے متعلق سوالات پوچھیں گے۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور، آج بڑا انوکھا موضوع آپ لے کر تشریف لائے ہیں، جماہی اور چھینک۔ یہ دونوں لفظ اردو میں تو بولے جاتے ہیں، پنجابی کے بھی بہت سارے ہمارے ناظرین ہیں اور ان کے اندر مختلف الفاظ ہوتے ہیں، وہ بھی بتا دیجیے کہ کس کو ہم یہ جماہی اور چھینک کہہ رہے ہیں، اور یہ آتے کیوں ہیں، یہ اس کے طبعی طور پر اس کے کیا صورت ہوتی ہے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ چھینک، اس کو غالباً پنجابی زبان میں نچ کہا جاتا ہے،
نچ ماری ہے اس نے، یعنی چھینک
یہ کہا جاتا ہے، اور جماہی اس کو عام اردو زبان میں عوام اباسی باسی لینا بھی کہتے ہیں،
منہ کھول دیا جاتا ہے۔
لیکن ہماری یہ اردو زبان جو کتابی اردو ہے اس کے اندر اباسی کے الفاظ نہیں لکھے جاتے، اس میں جماہی کے الفاظ لکھے جاتے ہیں، جس میں آدمی ایک گہرا سانس جو ہے نا وہ اندر کی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے منہ کھول کر،
عام طور پر نیند جب آ رہی ہوتی ہے،
نیند غفلت جب آ رہی ہوتی ہے، تو اس وقت یہ جو کیفیت ہوتی ہے، تو اس کیفیت میں منہ کھلتا ہے اور بہت زیادہ ہوا کا ایک پریشر انسان جو ہے وہ اپنے اندر ہوا لے رہا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے،
تو اس کو جماہی کہتے ہیں۔ اور چھینک یہ ہے کہ دماغ میں ایک ایئر ہوا وہ دماغ کی طرف پیدا ہو جاتی ہے اور وہ نکلتی نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
اس نکلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ چھینک پیدا فرمائی ہے کہ چھینک کے ذریعے پریشر سے انسان کی جو ناک کے ذریعے منہ سے ایک ہوا نکلتی ہے، تو اس پریشر میں وہ دماغ میں اٹکی ہوئی رکی ہوئی وہ گیس وہ ایئر وہ بھی نکل جاتی ہے،
ٹھیک ہے،
اس کا نہ نکلنا یہ انسان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھینک کو یوں پیدا فرمایا ہے اور یہ ہمارے لیے بہت مفید ہے،
ماشاءاللہ۔
اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھینک پسند ہے،
ٹھیک ہے،
یعنی چھینک کا جو ایک عمل ہے اس کے ذریعے جو انسان کو فائدہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھینک پسند ہے اور جماہی ناپسند ہے،
صحیح۔
پھر فرمایا گیا کہ جب کسی شخص کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے، تو جو مسلمان اس کو سنے اس پر حق ہے کہ یرحمک اللہ کہے۔ پھر آگے فرمایا کہ جماہی شیطان کی طرف سے ہے، تو جب کسی کو جماہی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے دفع کرنا چاہیے, روکنا چاہیے, کیونکہ جب جماہی انسان لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے. اس کی وجہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمہ بہار شریعت میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں, یعنی شیطان خوش ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ غفلت, کسل, کوتاہی اس کی ایک علامت ہے.
ٹھیک ہے
کہ جب جماہی انسان کو آ رہی ہوتی ہے تو بہت زیادہ سستی کا سمجھو وہ اظہار ہو رہا ہوتا ہے, تو یہ چیز شیطان کو پسند ہے کہ مسلمان میں سستی, غفلت پائی جائے.
ٹھیک ہے,
تو جماہی چونکہ غفلت کی, سستی, کاہلی کی ایک علامت ہے تو شیطان اس پر خوش ہوتا ہے. اور فرمایا گیا روایت میں کہ جب انسان ہاں کہتا ہے جماہی کے اندر, ہاں ہاں کی آوازیں بہت زیادہ نکالتے ہیں لوگ, تو جب اس طرح جماہی لینے والا آواز سے ہاں کی آواز نکالتا ہے تو اس پر شیطان ہنستا ہے.
صحیح,
تو اس حوالے سے جماہی لینے کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں جب کسی کو جماہی آئے تو اس کو کیا کرنا چاہیے, چھینک آئے تو اس کو کیا کرنا چاہیے, تو اس حوالے سے ہمیں تعلیم فرمائی گئی ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا یہ عمل بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چھینک آتی تو چونکہ یہ ایک انسانی تقاضا ہے طبیعت کا چھینک آنا, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے منہ کو, دہن شریف کو اپنے ہاتھ سے یا کپڑے سے چھپا لیتے ہیں.
ٹھیک ہے, جیسے اور کر لیا جاتا ہے
ہاتھ سے چھپا لیتے ہیں یا کپڑے سے, رومال سے, چادر سے اس طرح چھپا لیتے ہیں اور آواز کو پست رکھتے تھے,
ہلکا کرتے.
چھینک اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے لیکن اس کے اندر جو آواز اونچی کرنا, دراز کرنا, یہ شیطان کو پسند ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بیہقی شریف کی یہ روایت ہے کہ جب کسی کو ڈکار یا چھینک آئے تو آواز کو بلند نہ کریں.
ٹھیک ہے,
کہ ان چیزوں میں آواز کا بلند ہونا شیطان کو پسند ہے.
ٹھیک ہے,
تو چھینک آ رہی ہے تو چھینک آنے کی صورت میں بھی آواز کو جس قدر ہو پست کریں.
لوگ تو چھینک کی آواز بھی نکال رہے ہوتے ہیں اور اپنے حلق سے بھی اور اس کے ساتھ چھینکیں بھی لگا رہے ہیں.
اس کے بعد مزید ایک فرحت کا جیسے بہت بڑا پہاڑ انہوں نے کھود دیا ہے, بہت فتح حاصل کر لی ہے, تو چھینک بالکل حتی الامکان اس میں آواز کو بالکل مدھم رکھا جائے. اس کا طریقہ یہی کہ کپڑا جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھینک کی آواز میں اپنے چادر کا, کپڑے کا, ہاتھ کا استعمال فرمایا تو منہ چھپا لیتے, تو منہ چھپا لینے سے کافی حد تک آواز کنٹرول میں آ سکتی ہے. اور الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ کی صحبت میں کبھی یوں بیٹھنے کا موقع ہوا اور چھینک آئی,
ٹھیک ہے,
تو امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ کی چھینک کی آواز اتنی آہستہ سنائی دیتی ہے, یعنی وہ کنٹرول کرتے ہیں, کیونکہ سنت سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے کہ آپ کپڑا رکھ لیتے, ہاتھ سے منہ چھپا لیتے, تو یوں اس سنت پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امیر اہل سنت کو عمل کرتا ہوا دیکھا بھی ہے کہ بہت ہی آواز آہستہ چھینک کے رکھتے ہیں. یہ کنٹرول کرنے سے ہو گیا.
ٹھیک ہے,
اگر کسی کا ذہن ہی نہیں ہے تو وہ دیکھے گا کہ دن بہ دن اس کی چھینک کی آواز بڑھتی چلے جائے گی. بعض اوقات مرد تو مرد خواتین بھی چھینک کی آواز اتنی زور سے لیتی ہیں کہ شاید کافی دور تک ان کی آواز پہنچتی ہے. پھر دوسرا یہ کہ کپڑا لینے کا, منہ چھپانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ عام طور پہ جب کسی کو چھینک آنے والی ہوتی ہے تو آنے سے پہلے ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے, اس کیفیت میں آدمی کا, انسان کا یہ منہ تھوڑا عجیب و غریب اس میں نقش و نگار بن رہے ہوتے ہیں. تو آدمی اگر یہ دیکھے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو وہ شرما جاتا ہے.
صحیح,
تو ایسے موقع پر وہ کوشش بھی انسان کرتا ہے کہ چھپ کر, سر جھکا کر ہی چھینک لے تاکہ اس کے چہرے کی جو بدنمائی ہے چھینک لینے کے وقت میں تو وہ دوسرے پہ ظاہر نہ ہو. پھر دوسرا یہ ہے کہ چھینک کے وقت بس اوقات کچھ تھوک بھی نکل آتا ہے تو یہ
بھی
ناک سے بھی رطوبت. تو یہ عموماً وہ افراد جو شاید جن کے ساتھ ایسا ہوتا ہو یا کسی محفل میں, تقریب میں ان کے پاس کوئی رومال نہیں تھا اور ایسا ہو گیا تو شاید ان کو ہنسی بھی آ رہی ہو کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے. تو چونکہ ایسا ہوتا ہے تو ایسے موقع پہ کوئی رومال, کوئی چادر یا ہاتھ کا استعمال کر کے
اپنے سر کو جھکا لیا جائے, ہاتھ رکھ
لیے جائے, اس سے کافی حد تک دوسرے کو بھی اس کی تکلیف نہیں پہنچے گی.
ٹھیک ہے,
اور یہ ہے کہ ایک ادب بھی یہی ہے اور جماہی ہے تو جماہی لینے کے اندر بھی طریقہ یہی ہے کہ حتی الامکان اس کو روکا جائے.
صحیح,
روکنے کا ایک طریقہ,
چھینک کو روکا تو نہیں جائے گا,
چھینک کو روکنا نہیں چاہیے,
نقصان دہ ہے یہ,
اس کو روکنا نقصان دہ ہے,
بس آواز ہلکی کرنی ہے,
آواز کو کنٹرول میں رکھنا ہے. اب کوئی ناک بند نہ کرے چھینک لیتے وقت, ناک کو بند نہیں کرنا, منہ کو بند نہیں کرنا, ورنہ شاید نقصان کچھ اور ہو سکتا ہے, کیونکہ ہوا کا نکلنا ضروری ہے,
نکالنا ضروری ہے,
لیکن آواز کو کنٹرول میں رکھے, تھوڑا کپڑا منہ کے قریب رکھ لے, ناک اور منہ بند نہ کرے.
صحیح صحیح,
رہا معاملہ جماہی کا, تو جماہی کے اندر اس کے روکنے کا حکم ہے, حتی الامکان اس کو روکا جائے, دفع کیا جائے. تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اوپر کے دانتوں سے نچلے ہونٹ کو دبا دیا جائے.
صحیح,
اس طرح دبانے سے بھی کافی حد تک جماہی کنٹرول میں آ سکتی ہے, یا ایک طریقہ پھر بھی نہیں ہوتی تو پھر آ ہی رہی ہے تو پھر یہ کہ کوئی ہاتھ یا کپڑا وہ منہ پہ رکھ لیا جائے, اور اس میں ادب یہ ہے کہ سیدھا جو ہتھیلی کا جو انگلیوں کا حصہ یہ نہ رکھے
الٹ,
بلکہ اس کا الٹا.
ٹھیک ہے, ہاتھ رکھتے ہیں بہت سارے لوگ نا, لیکن اس کے باوجود ہاتھوں کو آواز بھی نکال لے,
ساؤنڈ بناتے ہیں جماہی کی آواز کا بھی, تو یوں یوں کر کے, تو یہ طریقہ غلط ہے. جو طریقہ مقصود ہے آواز کو روکنا,
ٹھیک ہے,
وہ روکا جائے, اور ہاں ہاں کر کے مختلف آواز نکال کے لوگوں کی توجہ اپنی طرف کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز درست نہیں ہے.
ٹھیک ہے, تو یہ اگر جماہی آئی اور ہاتھ نہیں رکھے تو کیا کہا جائے گا؟ بعض دفعہ کنٹرول نہیں ہوتا, اچانک آتی ہے, ٹھیک میں تو تھوڑا سا وہ پہلے اس کی کیفیت بنتی ہے, جماہی جیسے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی,
روکنے کی عادت بنے گی,
ٹھیک ہے,
تو یہ انسان کافی حد تک اس کو کر سکتا ہے. جس کی عادت نہیں بنے گی بلکہ اس کو مزے لے کر اگر کوئی جماہی لیتا ہے تو یہ عمل چونکہ مذموم ہے, اور مسلمان کو ایسے مذموم افعال سے بچنا چاہیے.
منہ بھی کھلا رہتا ہے اور عجیب و غریب,
بالکل عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے, پھر سامنے والے کے لیے بھی وہ اذیت ناک معاملہ ہوتا ہے, تو ان سے بچنا چاہیے.
اچھا, آپ نے کلمات ارشاد فرمائے تھے کہ چھینک آئے تو یہ کلمات پڑھے, وہ کلمات اگر دوبارہ ارشاد فرما دے, اور ان کا حکم کیا ہے, شرعی طور پر پڑھنا لازم ہے کیا ہے؟ وہ
اگر کسی کو آتی ہے تو چھینک آنے کی صورت میں الحمدللہ
الحمدللہ
الحمدللہ یہ کہنا سنت ہے,
کہتے بھی ہیں تقریبا,
عام طور پہ کہا جاتا ہے, اور الحمدللہ کے ساتھ اگر
اس کے اندر سنت کی نیت کر لی جائے.
ہاں, سنت
کی ایک عادت کے طور پہ بھی نکل جاتا ہے, سنتے
سنت کی نیت سے جب ادا کریں گے تو ثواب ٹھیک ملے گا. تو اگر کسی کو چھینک آتی ہے تو اس کو چاہیے الحمدللہ کہے.
صحیح,
یا بہتر یہ ہے کہ اس میں رب العالمین کا اضافہ کرے, الحمدللہ رب العالمین.
صحیح,
اسی طرح الحمدللہ علی کل حال, یہ تین الفاظ احادیث مبارکہ میں چھینک لینے والے کے بارے میں کہ وہ الحمدللہ کہے تو فرشتے رب العالمین کہتے ہیں, اور اگر یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو فرشتے کہتے ہیں رحمک اللہ, اللہ تجھ پہ رحم کرے,
سبحان اللہ, دعا دیتے ہیں اس کو,
الحمدللہ رب العالمین کہیں یا الحمدللہ کہیں یا الحمدللہ علی کل حال کہیں, تو ان تینوں میں سے کوئی بھی کلمہ کہے گا تو سنت ادا ہو جائے گی. اب جیسے مجھے چھینک آئی, مجھے چھینک آنے پر میں کہتا ہوں الحمدللہ,
صحیح,
تو آپ نے میری چھینک پر الحمدللہ کہنا میرا سنا ہے, تو سننے والے مسلمان پر واجب ہے کہ وہ کہے یرحمک اللہ,
واجب ہے,
یہ بات
لازم ہے, یعنی
لازم,
ٹھیک ہے,
یرحمک اللہ,
صحیح,
یرحمک اللہ یعنی اللہ تجھ پر رحم فرمائے,
ٹھیک ہے. اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں,
یہ اردو میں بھی کہا جا سکتا ہے, اصل رحمت کی دعا دینی ہے, تو اگر کسی کو عربی میں یاد نہیں تو اردو میں کہہ لیں,
مشکل نہیں ہے, اگر
عادت بنائیں گے تو کیا جا سکتا ہے, یرحمک اللہ, مطلب کچھ پریکٹس کریں تو یاد ہو جائے گا, تو یرحمک اللہ یہ کہنا واجب ہے. اور چھینک پر الحمدللہ اگر کسی نے نہیں کہا,
ٹھیک ہے,
چھینک آئی اور الحمدللہ نہیں کہا,
صحیح,
تو چھینک اگرچہ آپ سنیں,
ٹھیک ہے,
آپ پر پھر یرحمک اللہ کہنا واجب نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو شخص میں سے ایک کو چھینک آئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو یرحمک اللہ کہا, اور دوسرے کو آئی اس پہ یرحمک اللہ نہیں کہا. تو دوسرے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ, چھینکیں دونوں کو آئیں اور آپ نے یرحمک اللہ کی یہ دعا رحمت بھری یہ ان کو دی مجھے نہیں دی, تو اس پہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو چھینک آئی تو انہوں نے اللہ کی حمد کی الحمدللہ کہا, تو اس پر میں نے یرحمک اللہ کہا, آپ کو چھینک آئی آپ نے الحمدللہ نہیں کہا اس لیے میں نے یرحمک اللہ نہیں کہا. تو اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی چھینکنے والا اگر الحمدللہ نہیں کہتا تو سننے والے پر پھر یرحمک اللہ کہنا واجب نہیں ہے, لیکن اگر وہ کہتا ہے تو فوراً بلا تاخیر یرحمک اللہ کہنا واجب ہے, اور اتنی آواز اس میں ہونی چاہیے کہ چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کی آواز آ جائے, یعنی کوئی شور شرابہ نہ ہو تو اس تک آواز پہنچ جائے, اتنی آواز میں کہنا چاہیے.
ٹھیک ہے, اس میں یوں بھی کوئی کہہ سکتا ہے سنت تو ہے ہی یہ کلمات, لیکن چونکہ اب یہ سانس رک جاتا ہے انسان کا اور وہ نکلا ہے تو گویا کہ اب اس کا سانس بند ہوتے ہوتے بچا, شکرانے کے طور پر یہ کلمات کہہ رہے ہیں.
یوں بھی کہ چھینکنے کی صورت میں جو ایک تکلیف تھی اگر یہ ہوا جو رک جاتی وہ رک جاتی تو مضر ہوتی, تو وہ اس پریشر کے ذریعے نکل گئی, تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ حمد بدل آئے. حمد کا معنی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے, تو اللہ تعالیٰ کی اس بات پہ تعریف کرے کہ اس نے اس ہوا کے دماغ میں بسے یا ٹھہرے رہنے کے ضرر سے اس کو بچا دیا.
تو اللہ تعالیٰ کے لیے
حمد کریں, عام طور پہ لوگ شکر الحمدللہ بھی کہتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات اس میں کہنے چاہیے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. مزید بھی سوالات ہمارے پاس موجود ہیں, کچھ کالز شامل ہیں, سلسلہ کرتے ہیں. جی کال سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد عادل ناروال سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میری ابھی اتنی ایج نہیں ہوئی کہ میں اپنا اکاؤنٹ جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا سکوں, اور میں نے اپنا اکاؤنٹ کھلوایا ہوا سیونگ اکاؤنٹ, تو اس پہ مجھے پروفٹ ملتا ہے, تو جو میں نے اس میں پیسے رکھے ہیں وہ پروفٹ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ اور ایک اور میں نے اکاؤنٹ اپنا کھلوایا ہوا ہے, اس میں میں نے اپنا بیلنس رکھا ہوا ہے, تو اس بیلنس پہ مجھے ڈیلی منٹس وغیرہ ملتی ہیں, تو کیا وہ میرے لیے لینا جائز ہے یا نہ جائز ہے؟ یہ میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہوں گا.
ان شاء اللہ عرض کریں گے. ایک اور کال سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ نماز سے پہلے گھر میں سنتے پڑھ کے مسجد میں فرض پڑھنے کے لیے جانا کیسا ہے؟
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں حاصل پور ضلع بہاول پور منڈیچونا والے سے بول رہا ہوں. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو انسان فوت ہو جاتا ہے اکثر اوقات لوگ ان کی فکر جو ہے وہ فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں, جائز ہے یا نہیں؟
جی انشاءاللہ یہ بھی عرض کرتے ہیں. عادل بھائی ناروال سے پوچھ رہے ہیں کہ سیونگ نہیں ہے, کرنٹ اکاؤنٹ نہیں کھلوایا, سیونگ اکاؤنٹ کھلوایا تاکہ کچھ فائدہ حاصل ہو, تو اب اس اکاؤنٹ کے اندر جو رقم ہے اس پر نفع ملتا ہے, تو کیا یہ نفع لینا جائز ہے؟ اسی طرح ایک اور اکاؤنٹ ہے اس پر اس کو ڈیلی منٹ ملتے ہیں, شاید کوئی موبائل کمپنی میں اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے, تو کیا وہ منٹ بھی لینا جائز ہے؟
سیونگ اکاؤنٹ یہ عام طور پہ سودی ہی اکاؤنٹ ہوتا ہے, اس کے اندر رقم آپ کی جو بینک کے پاس ہے وہ قرض ہے, سیدھا سیدھا یہ قرض ہے, تو قرض پہ پھر یہ منتھلی نفع دیا جاتا ہے, تو یہ سودی اکاؤنٹ ہے, اس کا کھلوانا جائز نہیں ہے. اور جو اصل رقم پر جو رقم انٹرسٹ کے نام پہ جمع ہو چکی ہے تو اس کا استعمال بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے, یہ صرف اپنی اصل رقم ہی لے سکتے ہیں. تو اپنے سیونگ اکاؤنٹ کو کرنٹ اکاؤنٹ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے, تو اپنے اکاؤنٹ کو تبدیل کریں اور جتنی اصل رقم تھی اتنی ہی رقم اپنے کرنٹ اکاؤنٹ میں ڈلوائیں.
ٹھیک ہے,
جو اضافی رقم اگر یہ لیتے رہے ہیں تو اس پہ توبہ کریں کہ سود کھانے کا یہاں پر گناہ ملے گا.
ٹھیک ہے.
اور دوسرا یہ کہ موبائل بعض کمپنیوں میں جو کچھ اماؤنٹ مخصوص مقدار میں رکھی جاتی ہے, تو جیسے 2000 روپے 1000 روپے, تو اس حساب سے پھر وہ کچھ 60 منٹ اور 1000 پہ غالباً 30 منٹ, اسی طرح کچھ ایم بیز ایس ایم ایس وغیرہ وہ فری دیتے ہیں اس رقم کے بحاف پہ, تو یہ جو رقم ان کے پاس ان کے اکاؤنٹ میں ہوتی ہے تو وہ بھی قرض ہے, وہ قرض پہ یہ نفع ہے جو فری منٹس مل رہے ہیں یا فری ایم بیز نیٹ استعمال کرنے کو مل رہا ہے یا ایس ایم ایس کرنے کی سہولت مل رہی ہے, تو یہ اس پہ نفع ہے.
ٹھیک ہے,
تو نفع کا پیسوں ہی کی صورت میں حاصل ہونا یہ سود نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے,
نفع چاہے اس طرح موبائل کا جو استعمال ہے اس میں کالز وغیرہ کی سہولت, میسیجز کی سہولت یا انٹرنیٹ استعمال کرنے کی سہولت مل رہی ہے, یہ بھی اسی 1000 2000 یا جتنی بھی اماؤنٹ جو موبائل کمپنیوں نے خاص کی ہے اتنی رقم پہ رکھنے پہ جو بینیفٹس ہیں وہ سودی نفع ہے, اس کی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے. اچھا, نماز سے پہلے جو سنتیں ہیں وہ گھر سے پڑھ کر جا سکتے ہیں مسجد میں؟
بہتر یہی ہے کہ سنتیں گھر میں پڑھی جائیں, سنت قبلیہ
صحیح.
ایسے ہی سنت بعدیہ.
ٹھیک ہے.
فرض سے پہلے کی جو سنتیں ہوتی ہیں ان کو سنت قبلیہ کہتے ہیں, اور بعد میں جو سنتیں ہوتی ہیں ان کو سنت بعدیہ کہا جاتا ہے. تو ان کا گھر میں پڑھنا یہ بہتر ہے, لیکن اس صورت میں ہے کہ آپ سنتیں پڑھ کے ڈائریکٹ فرض, یعنی گھر میں سنت پڑھ کے بغیر کسی کام کاج میں مصروف ہوئے ڈائریکٹ فرض نماز میں شامل ہو جائیں مسجد میں جا کر, اور ایسی مسجد میں فرض نماز ادا کرنے کے بعد آپ گھر آئیں بغیر کسی کام کاج میں مصروف ہوئے آپ آتے ہی سنتیں ادا کریں. تو یہ جو استحباب ہے یہ اس صورت میں ہے. لیکن اگر سنتیں پڑھنے کے بعد بات چیت کرنے میں مصروف ہوں گے, پھر فرض نماز میں شرکت ہوگی, یا فرض نماز میں کی ادائیگی کرنے کے بعد گھر آ رہے ہیں, آتے آتے لوگوں سے ملتے ملاتے سودا طلب لاتے پھر گھر میں آ کے وہ سنتیں پڑھیں گے, تو سنتوں کا فرض کے ساتھ متصل ہونا یہ افضل ہے.
ٹھیک ہے.
اس صورت میں اگر گیپ آئے گا تو ثواب میں کمی آتی ہے. تو اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں یوں سنت اور فرض کے درمیان یوں اتصال نہیں کر پاؤں گا بلکہ اجنبی کاموں میں مصروف رہوں گا, تو اس کو چاہیے کہ مسجد میں بھی پڑھ لے تاکہ وہ اتصال برقرار رہے. اور بالخصوص فرض نماز ادا کرنے کے بعد جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کو اگر گھر پہ پڑھیں گے تو اس میں عام طور پہ اس میں نماز پڑھ لی اب وہ بات چیت کرنے کا سلسلہ ہو جاتا ہے. تو ایسے میں اگر کسی کو یہ خدشہ ہے کہ میں آتے ہی فوراً نہیں پڑھ پاؤں گا تو اس کو چاہیے کہ وہ مسجد ہی میں ادا کر لے.
ٹھیک ہے. کوئی انسان فوت ہو جائے تو اب اس کی تصویر کسی سوشل میڈیا کے کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر چڑھانا انٹرنیٹ پر چڑھا دینا کیا یہ جائز ہے؟
دیکھیں اگر فوت شدہ آدمی ہے تو فوت شدہ آدمی کی تصویر, چونکہ یہ جو سوشل میڈیا پہ جو کچھ بھی ہے تو ڈیجیٹل انداز میں ہوتی ہے تصاویر, جیسے مدنی چینل ہے تو اس پہ کوئی تصویر اسکرین پہ چھپتی نہیں ہے.
صحیح.
جب چھپتی نہیں ہے تو یوں اپنے زندہ آدمی ہو یا فوت شدہ آدمی ہو اس کی تصویر کو یوں اپلوڈ کر دینا تو یہ جائز ہے, لیکن اس میں ایسی تصویر شیئر نہ کی جائیں کہ جس میں شرعی ممانعت ہو. جیسے اب کوئی خاتون فوت ہو گئیں اب ان کی تصویر شیئر کر رہے ہیں, تو اگر وہ تصویر ایسی ہے جو جاذب نظر ہو لوگوں کو بدنگاہی فراہم کر رہی ہو.
صحیح.
تو چاہے وہ زندہ ہو عورت یا فوت شدہ ہو ایسی عورت کی تصویر شیئر نہیں کرنی چاہیے.
کہ
خواتین کے چہرے کو شریعت مطہرہ نے چھپانے کا حکم دیا ہے.
صحیح.
کہ عورت کو اجنبی مرد کے سامنے اگر آنا ہو تو اس کو حکم ہے کہ وہ چہرہ چھپائے. تو اب اگر وہ فوت ہو چکی ہے خاتون تو زندہ ہو یا مردہ ہو خواتین کی تصاویر وغیرہ شیئر نہیں کرنی چاہیے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جماہی اور چھینک سے متعلق سوالات شامل تھے. نماز کے اندر اگر چھینک آ جاتی ہے, اب چھینک کے آپ نے آداب بتائے کہ اس کو پست کرے, سر جھکا لے, کپڑا رکھ لے, رومال رکھ لے, اب نماز کے اندر آ گئی اور نماز میں بھی آتی ہے چھینک باتوں کا, تو کیا کرے اس وقت, کیا احکام ہے؟
لیکن نماز کے اندر چھینک آ رہی ہے تو اس میں اس کو روکے نہیں.
ٹھیک ہے.
آواز کو پست کرے.
ٹھیک ہے.
تو اس کا ایک طریقہ یہ کہ ہاتھ وغیرہ کے ذریعے سے وہ اپنے منہ کو چھپائے تاکہ آواز کم سے کم نکلے.
ٹھیک ہے.
یہی حال جماہی کا ہے کہ جماہی آتی ہے تو اس صورت میں بھی اپنی آواز کو کنٹرول کرے,
ہونٹوں سے دبانے کی کوشش
بند رکھے. جو طریقہ ہے کہ ہونٹ نچلا ہونٹ اوپر کے دانتوں میں لے کر دبا دے, ایک طریقہ ٹھیک یہ ہے کہ اگر اس سے نہیں دبتی تو اپنے ہاتھ سے کر لے. اور نماز کے اندر اگر قیام کی حالت ہے تو قیام کی حالت میں سیدھے ہاتھ کا استعمال کرے.
صحیح.
نماز کی حالت میں اگر قیام کر رہا ہے تو اگر جماہی کے لیے ہاتھ استعمال کرنا پڑے روکنے کے لیے تو سیدھے ہاتھ کو اس کی پشت کو منہ پہ رکھے, اور اگر قیام کے علاوہ رکوع سجود التحیات یا نماز کے علاوہ اور کسی بھی موقع پر اگر جماہی آتی ہے تو الٹے ہاتھ کی پشت سے اس کو منہ کو بند کرے. یہ جو حکم ہے اس سے کہ قیام کی حالت میں سیدھا ہاتھ استعمال کرنا ہے اور بقیہ حالتوں میں الٹا ہاتھ استعمال کرنا ہے, تو اس مسئلے کو پڑھنے والے عام جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قیام کی حالت میں اگر کسی نے الٹا ہاتھ استعمال کر لیا
جی
کھجانے کے لیے یا جماہی میں منہ بند کرنے کے لیے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. کیونکہ حکم ہے سیدھا ہاتھ استعمال کرے تو اس نے الٹا ہاتھ استعمال کر لیا. تو یہ غلط فہمی ہے کہ اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے.
ٹھیک ہے.
نماز نہیں ٹوٹتی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی آدمی کو نماز کی حالت میں اپنے ہاتھوں کا استعمال کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہو تو حتی الامکان ضبط کرے. ضبط کرنا مشکل ہو جائے جیسے جماہی کی صورت میں وہ نہیں ضبط کر پا رہا تو ہاتھ استعمال ہی کرنا پڑ رہا ہے, تو اب یہاں یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کا الٹے ہاتھ کی پشت پر رکھا ہونا سنت ہے.
صحیح.
ایک سنت یہ ہے. اور الٹے ہاتھ کا ناف مرد کے لیے ناف کے نیچے رکھا ہونا ضروری ہے. تو الٹے ہاتھ کا پیٹ پر ہونا سنت اور سیدھے ہاتھ کا الٹے ہاتھ کی پشت پہ رکھا ہونا سنت. تو اب اس صورت میں اگر کوئی نماز کی حالت میں الٹا ہاتھ استعمال کرے گا تو یہ ہاتھ ناف کے نیچے رکھا ہونا چاہیے تھا پیٹ پر, تو یہ اپنی سنت والی جگہ سے ہٹ گیا. سیدھے ہاتھ کا کہاں ہونا ضرور سنت تھا, اس کے اوپر, تو یہ پیٹ پہ آ گیا. تو گویا دو سنتیں فوت ہو گئیں.
صحیح صحیح.
جبکہ قیام کی حالت میں اگر سیدھا ہاتھ استعمال کریں گے تو ایک ہی سنت فوت ہو رہی ہے کہ یہ ہاتھ اپنی جگہ سے ہٹا, لیکن الٹا ہاتھ جو اپنی جگہ پہ برقرار ہے. اس کے علاوہ بقیہ مواقع پہ الٹے ہاتھ استعمال کریں, کہ سیدھے ہاتھ کو اچھے کاموں میں استعمال کیا جائے. اور جماہی کا روکنا یہ چونکہ شیطان کی طرف سے ہے, تو اس موقع پہ الٹے ہاتھ کا ہی استعمال کرنا چاہیے.
اچھا حضور, اب چھینک نماز سے ہٹ کر آئے, ہم نے اس کے احکام بیان کیے کہ چھینک کی آواز آہستہ کرے, لیکن دیکھا گیا کہ لوگ چھینک میں آوازیں بھی نکالتے ہیں, چھینکتے بھی ہیں اور ساتھ گلے سے بھی حلق سے آوازیں نکلتی ہیں. اب اگر یہ عادت ہے اور نماز میں بھی ایسے ہی کیا, پس کرنا دور ہے, وہ اپنی عادت کے مطابق زور سے چھینک لی اور آ کی بھی آواز نکال دی, تو نماز میں کوئی فرق پڑے گا؟
اب اس میں یہ ہے کہ چھینک میں جو آواز بنی,
ایک تو چھینک کی ناک سے نکلنی ہے,
جس کے تلفظ کو روکنے پہ آدمی قادر نہیں تھا, تو اس پہ تو کوئی حکم نہیں ہے. لیکن الگ سے چھینکنے کے بعد آہ,
یہ ساتھ ہی دونوں کام ہو رہے ہیں,
تو اگر یہ چھینکنے میں جو آواز جس بے اختیار نکلتی ہے, اس کے علاوہ اگر کسی کی روٹین ہے الگ سے دو چار حروف نکالتا ہے, اگر اس طرح نماز میں اگر کسی نے نکالے حروف اور یہ چونکہ عادت بنا لی ہے اور یہ چھینک کی وجہ سے نہیں ہے, اس کی عادت کی وجہ سے الفاظ اگر بن رہے ہیں, تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. کہ دو حرف بھی اگر آدمی نماز کی حالت میں اس طرح کے نکالتا ہے آہ اخ, یعنی اس طرح کے دو حروف بن گئے حمزہ اور ہا, یہ حمزہ اور ہا, تو یہ الفاظ اب اس نے نکالے ہیں تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی.
ٹھیک ہے,
تو اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے.
اسی طرح عام طور پہ نزلہ ہوتا ہے نا, نزلے کے دوران بھی چھینکیں آتی ہیں, اس وقت جب چھینک لیتا ہے نا تو بندہ چھینک لینے کے بعد سانس لیتا ہے کر کے کرتا ہے, یعنی وہ اپنے آپ کو تھوڑا ریلیکس محسوس کرنے
میں جو
اب اس یہ آواز بھی اگر نماز میں نکالی,
اس میں دیکھیں اس میں وہی ہے کہ دو حروف اگر یہ جو نکال رہا ہے,
جی جی,
ایک ہے چھینکنے میں جو آواز نکل رہی ہے
وہ تو الگ ہے,
ایک ہے کہ سانس کی وجہ سے
سانس بھی ایس کر کے آواز نکالتے ہیں لوگ,
دو حروف اگر نکال رہا ہے اور وہ نہ سانس لینے سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے, اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی.
ٹھیک ہے,
لیکن اگر وہ اس کے علاوہ سانس کے علاوہ چھینکنے کے علاوہ جماہی کے علاوہ جو آواز مزید نکالے اور اس میں دو حرف بن جاتے ہیں, تو اس سے نماز ٹوٹے گی.
کال شامل سلسلہ کرتے ہیں, کال سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دارالفتا میں میرا سوال ہے, اگر کوئی بچہ یا بچی چھینک مارے یا چھینک کے, تو کیا اس کے ماں باپ اس کے بدلے میں الحمدللہ کہہ سکتے ہیں, اور کیا انہی کے بدلے میں کیا وہ جواب دے سکتے ہیں؟ برائے کرم شریع رہنمائی فرما دیجئے, جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک اور کال سنائیے.
جناب محترم, میں جدہ وادی عطار سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا نام ہے, یہ حج قران اور حج تمتع کے بارے میں ذرا تھوڑا تفصیل سے ارشاد فرما دیں. اگر یہ سعودیہ میں جو لوگ رہتے ہیں تو وہ حج تمتع اور قران, ان میں تھوڑا فرق مجھے واضح ہو جائے گا, تو پھر وہ کون کون سے حج کر سکتے ہیں؟ حج تمتع اور قران دونوں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟
حج قران اور تمتع سے متعلق مختصر ارشاد فرما دیں.
حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو میقات سے باہر جیسے پاکستان سے جانے والا جو حج کر رہا ہے وہ حج تمتع بھی کر سکتا ہے, قران بھی کر سکتا ہے, اور حج افراد بھی کر سکتا ہے. حج افراد یہ ہے کہ پاکستان سے جانے والا صرف حج کے ارادے سے جائے گا اور حج ہی کا احرام وہ میقات سے پہلے باندھے گا, اس میں عمرہ شامل نہیں ہوتا,
حج کرے گا,
وہ سیدھا حج کرے گا. اور حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ ابتدان پاکستان سے جانے والا مثال کے طور پہ, تو یہ میقات سے پہلے جو احرام باندھے گا یہ احرام عمرے کی نیت سے باندھے گا, یہ وہاں پہنچ کر پہلے عمرہ ادا کرے گا, پھر جب حج کے عمرے کی ادائیگی سے فارغ ہونے کے بعد جب حج کے ایام قریب آ جائیں گے تو 8 تاریخ, تو یہ اس وقت پھر حج کا احرام باندھے گا اور اس کے بعد یہ حج کی ادائیگی کرے گا. تو اس کو کہتے ہیں حج تمتو، جس میں پہلے عمرہ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، بعد میں حج کا احرام باندھا جاتا ہے ایام حج میں. اور تیسرا جو حج ہے حج قران، اس میں یہ ہے کہ پاکستان سے جانے والا مثال کے طور پہ کوئی حاجی، وہ حج اور عمرہ
دونوں کا احرام،
دونوں ہی کی نیت کر کے احرام باندھتا ہے. اس میں پہلے عمرہ ادا کرنا ہے، عمرہ ادا کرنے کے بعد اس نے احرام نہیں کھولنا،
ٹھیک ہے،
اسی احرام کو باقی رکھتے ہوئے اس نے پھر حج ادا کرنا ہے،
دن گزارے گا،
دن گزارے گا احرام کی پابندیوں میں، اس کے بعد پھر یہ حج کی ادائیگی سے فارغ ہونے کے بعد احرام سے باہر آئے گا،
ٹھیک ہے.
تو یہ حج قران اور حج تمتو، یہ میقات سے باہر رہنے والے جو پانچ میقات ہیں، ان میقاتوں سے باہر رہنے والے جو افراد ہیں کسی بھی ملک سے آ رہے ہیں، جیسے مدینہ شریف،
جی
یہ اگرچہ عرب شریف میں ہے لیکن یہ
میقات
سے باہر ہے، تو مدینہ منورہ میں رہنے والا وہ حج تمتو بھی کر سکتا ہے، حج قران بھی کر سکتا ہے، حج افراد بھی کر سکتا ہے، لیکن مکے میں رہنے والا یا جو مکے میں رہنے والوں کے حکم میں ہے،
ٹھیک ہے،
وہ کون ہیں جو حرم حدود حرم میں رہتے ہیں،
صحیح،
وہ ہو گئے مکے کے اطراف میں حد ہے حدود حرم، اس کے اندر رہتے ہیں، یا حرم کے باہر والے حصے جو میقات اور حرم کے درمیانی حصے، جیسے مسجد عائشہ ہے،
جی جی،
تنعیم ہے، تو جعرانہ ہے، یہ اگرچہ حرم سے باہر ہیں لیکن میقات کے اندر ہیں،
جدہ شریف،
جدہ شریف ہے، تو یہ یہاں کے رہنے والے میقات کے اندر رہنے والے چاہے وہ حرم کے اندر ہوں یا باہر، یہ حج تمتو اور حج قران نہیں کر سکتے،
حج افراد ہی
کرنے کی صورتیں ہیں، وہ انشاءاللہ احکام حج میں اگر یہ سوال کریں تو اس میں صورت بیان کر دی جائے.
ٹھیک ہے، ہمارے موضوع سے متعلق سوال ہے کہ اگر چھوٹے بچے کو چھینک آتی ہے، بچوں کو بھی چھینک آتی ہے، بالکل ایک دن کے بچہ بھی چھینک لے جاتا ہے، تو اب اس کے طرف سے اس کے ماں باپ الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، اور اگر اس کے مثال کے طور پہ والد نے الحمدللہ کہا تو کیا والدہ پر جواب واجب ہو جائے گا، وہ جواب دے گی، کیا ہوگا اس پر؟
دیکھیں، نابالغ یا چھوٹا بچہ ہے، اس کو سکھانے کے اعتبار سے عام طور پہ جو والد والدہ وہ الحمدللہ کہتے ہیں بچوں کے چھینک آنے پہ، تو یہ بچوں کی تربیت بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ چھینکنے پہ الحمدللہ کہنا چاہیے، لیکن ماں یا باپ پر لازم نہیں ہے. اولاً تو چھینکنے والے کے لیے سنت ہے کہ الحمدللہ کہے، تو بچے کے لیے ابھی یہ اس کا حکم نہیں ہے. ہاں، اگر وہ بولنے لگا تو اس کو سکھایا جائے کہ سنت یہ ہے،
صحیح.
اب اس کی طرف سے، نہ چھوٹے بچے کی طرف سے، اس کے والد یا والدہ ان کے اوپر، ان سے مطالبہ نہیں ہے کہ یہ حمد کہیں،
ٹھیک ہے.
اور اسی طرح اگر ان کے والد والدہ نے الحمدللہ کہا، چھینک بچے کو آئی، الحمدللہ والدہ نے کہا، تو اس کے جواب میں والد یا وہاں بیٹھے ہوا کسی اور شخص پہ یرحمک اللہ کہنا یہ واجب نہیں ہوگا. وہ چھینک جس کو آئی ہے وہ چھوٹا بچہ ہے اور اس نے الحمدللہ نہیں کہا. ہاں، اگر بچہ کہنے والا بن چکا ہے کہ وہ چھینک آتے ہوئے الحمدللہ کہتا ہے، تو اب سننے والے کو یرحمک اللہ کہنا ہوگا،
کہنا پڑے گا. اچھا، اس کے بعد بھی بعض دفعہ کلمات کہتے ہیں، تیسرا فرد دوبارہ جو چھینکتا ہے؟
ہاں، اس میں یہ ہے کہ چھینکنے والے کو چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے،
ٹھیک ہے.
اچھا، الحمدللہ، جیسے میں نے چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہا تو آپ کہیں گے یرحمک اللہ،
ٹھیک ہے، جواب دیں گے.
تیسری مرتبہ میرے لیے یہ سنت ہے کہ میں کہوں گا یغفر اللہ لنا ولکم،
ٹھیک،
یغفر اللہ لنا ولکم، یا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، ان دونوں میں سے کوئی ایک دعا،
یہ بھی واجب کہلائیں گے اس
کے. یہ واجب نہیں ہے،
سنت،
یہ سنت ہے. اور چھینکنے میں جو الحمدللہ جو کہا جائے گا، اب کسی آدمی کو بس اوقات نزلہ ہوتا ہے، یا نزلہ نہیں ہو، چھینک کسی کو ایک دفعہ نہیں آتی،
ٹھیک ہے،
بہت سے افراد ایسے ہیں جن کو دو تین دفعہ چھینکیں آتی ہیں تب وہ ریلیکس ہوتے ہیں،
جی جی.
تو اگر ایک دفعہ چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، تو اب ایک دفعہ چھینکنے پر اسی مجلس میں جواب دینا یرحمک اللہ یہ واجب ہوگا،
صحیح.
پھر چھینک آتی ہے، پھر وہ کہتا ہے الحمدللہ، تو اب دوسری دفعہ کہنا واجب نہیں ہے، یرحمک اللہ کہنا واجب نہیں ہے. تیسری دفعہ بھی اگر آتی ہے پھر وہ الحمدللہ کہتا ہے تو اب بھی واجب نہیں ہے. صرف ایک دفعہ جواب دینا یرحمک اللہ یہ واجب ہے، بعد میں مستحب ہے. لیکن اگر کسی کو چھینکوں کا ہی سلسلہ
بیمار ہے،
تو عام طور پہ نزلے کی وجہ سے
کارخانے میں کام کر رہا ہے اور وہاں ایک عام آدمی جائے تو اس کو بہت چھینکیں آتی ہیں، بار بار چھینک آتی،
نزلہ ہو جاتا ہے، مرچ وغیرہ اس طرح کی چیزوں سے، تو نزلے کی وجہ سے اگر کسی کو اس طرح متعدد چھینکیں آ رہی ہیں، تو اب پھر نہ الحمدللہ کہنا مطلب مسنون رہے گا، نہ ہی اس طرح یرحمک اللہ کہنا مسنون رہے گا،
ٹھیک ہے. اچھا، اگر کسی نے چھینکا اور الحمدللہ نہیں کہا، سامنے والا کہہ سکتا ہے الحمدللہ.
اس مبارکہ میں اس کی برکت بتائی گئی ہے. تو عام طور پہ اسلامی بھائیوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب کسی کو چھینک آتی ہے تو وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ الحمدللہ کہتے ہیں. تو یہ بہار شریعت میں مسئلہ بھی دیکھا ہے کہ چھینکنے والے سے پہلے ہی سننے والے نے الحمدللہ یا الحمدللہ نہیں الحمدللہ. چھینکنے والے کو چونکہ الحمدللہ کہنا مسنون ہے, اس سے پہلے پہلے اگر سننے والے نے الحمدللہ کہہ دیا تو حدیث مبارکہ میں آئے کہ یہ شخص دانتوں اور کانوں کے درد سے اور تخمہ سے محفوظ رہے گا. تخمہ یہ بد ہضمی کو کہا جاتا ہے, اور ایک روایت میں فرمایا گیا کمر کے درد سے محفوظ رہے گا.
ٹھیک ہے.
تو یہ جن کے کمر میں درد ہو یا اس طرح داڑھوں میں درد ہو تو ان کے لیے تو بڑا بہترین ایک نسخہ ہے کہ چھینکنے والے کی چھینک سنتے ہی فوراً الحمدللہ
اللہ تعالیٰ کی برکت سے ان امراض سے انشاءاللہ
کو دور فرما دے گا.
اچھا چھینک آئی, بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں, سب نے سنا تو کہ سب پر جواب دینا واجب ہے.
چھینک آنے کی صورت میں جواب تو سب پر ہی واجب ہے علل کفایہ, یعنی اگر ایک نے بھی جواب دے دیا تو سب بری ذمہ ہو جائے.
سلام والا معاملہ ہے,
سلام والا معاملہ ہے, ایسا ہی یہاں پر چھینک پہ الحمدللہ کے جواب والا معاملہ.
نماز میں چھینک آئی اور الحمدللہ نکل گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی؟
نماز پڑھنے والے کو چھینک آنے پہ اگر وہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی.
ٹھیک ہے.
لیکن اگر کسی کو چھینک آئی
صحیح
اور اس کی روٹین ہے سننے پر کہ جب بھی چھینک آتی ہے الحمدللہ سنتا ہے تو یرحمک اللہ فوراً کہتا ہے. نماز پڑھتے پڑھتے کسی کی چھینک سنی الحمدللہ سنی اور فوراً اس نے یرحمک اللہ نماز میں کہہ دیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی.
اس کی ٹوٹ جائے گی
الحمدللہ. نمازی نے چھینکنے پر الحمدللہ کہہ دیا تو اس نے نماز نہیں ٹوٹی.
ٹھیک ہے. لیکن اس نے اگر نماز کے دوران
چھینک کا جواب دیتے ہوئے اگر اس نے یرحمک اللہ کہا ہے چاہے قصدن یا بلا قصد,
ٹھیک ہے,
اس صورت میں نماز.
اچھا نماز میں چھینک آئی اور چھینک کی وجہ سے تسبیحات میں یا قرآت وغیرہ میں تاخیر ہو گئی تھوڑا سا وقفہ,
ہاں یہ بھی ہو جاتا ہے. جیسے اب کوئی سورت پڑھ رہا ہے
جی جی
تو اس میں کبھی بہت زیادہ غفلت طاری ہے اور جماہی کا ایک ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا, سورہ فاتحہ پڑھ لی اب سورت پڑھنی ہے, درمیان میں جماعی کا ایک طویل سلسلہ جو ہے تین تین چار چار تسبیحات سبحان اللہ کہنے کی مقدار تاخیر ہو رہی ہے تو اس صورت میں یہ سجدہ سہو لازم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس حوالے سے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی سے یہ بات فتوے میں موجود ہے کہ اس طرح کی چیز جس کے روکنے پہ آدمی قادر نہیں ہوتا, کھانسی کا سلسلہ نہ ختم ہونے والا, بس اوقات کھانسی دھانس اٹھ جانا جس کو کہتے ہیں, وہ کھانسنے کا سلسلہ چلتا جا رہا ہے رک نہیں رہا, اس وجہ سے سورت پڑھنے میں تاخیر ہو رہی ہے یا جماہی کی وجہ سے ہو رہی ہے یا چھینکوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ یا بس اوقات ہچکی کسی کو جاتی ہے اور ان سے ان کے روکنے پہ انسان قادر نہیں ہو رہا, اس کی وجہ سے اگر تاخیر ہو رہی ہے سورت اور سورہ فاتحہ کے درمیان تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, ہمارے سلسلے کا وہ ختم ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے, دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی جل امین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.